پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ٹیلی فون کے ذریعے اور فیس بک پر ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789، اور اگر آپ فیس بک پر آنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کن موضوعات پر آج گفتگو کریں گے۔ آغاز کریں گے بھارت اور روس کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے سے جس میں روس بھارت کو میزائلیں بھی فراہم کرے گا اور دوسری تجارتی معاہدے بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں سیاست کا، جہاں پنجاب کے سابق وزیر اعلی اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو نیب نے گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان میں کچھ غیر ملکی این جی اوز کو اپنا کاروبار، اپنا کام بند کرنے کا حکم دیا گیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں رشا کے بارے میں نیٹو کے جو تحفظات ہیں ان پر گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ بھارت اور روس نے خلا، جوہری توانائی اور ریلویز اور دیگر متعدد شعبوں میں جمعے کے روز 8 مارچ 2 پر دستخط کیے ہیں۔ اس سلسلے میں دہلی سے ہمارے ساتھی سہیل انجم کی ایک رپورٹ ہے، اس کو سماعت فرمائیے۔
بھارت اور روس نے خلا، جوہری توانائی، ریلویز اور دیگر متعدد شعبوں میں جمعہ کے روز 8 معاہدوں پر دستخط کیے۔ یہ معاہدے نئی دہلی کے دورے پر آئے روسی صدر ولادیمیر پوتین اور وزیر اعظم نریندر مودی کے مابین وفود سطح کے مذاکرات کے دوران کیے گئے۔ اس کا اعلان وزیر اعظم مودی نے مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کیا۔ ان معاہدوں میں 5.43 ارب ڈالر کا S-400 میزائل سسٹم سے متعلق معاہدہ بھی شامل ہے۔ روس بھارت کو 5 میزائل سسٹم دے گا، جس کی سپلائی 24 مہینوں میں ہوگی۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والا یہ جدید ترین میزائل نظام ہے۔ یوں تو بھارت اور روس کے درمیان بڑے دفاعی سودوں کی ایک تاریخ رہی ہے، مگر یہ سودا ایسے وقت ہوا ہے جب امریکہ اور روس کے باہمی اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں۔ واشنگٹن نے معاہدے سے قبل اس پر سخت اعتراض کیا تھا، جبکہ دوسری طرف بھارت اور امریکہ کے باہمی رشتے بھی گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے وارننگ دی تھی کہ اگر بھارت یہ معاہدہ کرتا ہے تو اس پر پابندی نافذ ہو سکتی ہے۔ امریکی قانون کاٹسا کے تحت روس، ایران اور شمالی کوریا سے دفاعی سودا کرنے والے ملک پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ تاہم بھارت کو امید ہے کہ امریکہ اسے اس قانون سے مستثنا کر دے گا۔
تو سامعین، یہ تھے ہمارے ساتھ سہیل انجم جو رپورٹ تو ہمیں سنا رہے تھے۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر یہاں کیٹو انسٹیٹیوٹ کی سحر خان صاحبہ ہیں۔ سحر صاحبہ، یہ بتائیے کہ ایک جانب تو امریکہ کے بھارت کے ساتھ بہت تعلقات ہیں، اور امریکہ نے اطلاعات کے مطابق اس قسم کے معاہدے پر اعتراض بھی کیا تھا، تو یہ کس طرح سے پلے آؤٹ کرے گا امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے؟
آئی تھنک یہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات سے اتنا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ بات یہ کہ امریکہ نے ایک قانون پاس کیا تھا 2 مہینے پہلے، جس سے یہ تھا کہ وہ جو ملک روس کے ساتھ آرمز اور ایمونیشن کی ڈیلز کر رہے ہیں یا ان سے ہتھیار جیسے خرید رہے ہیں، ان سے یو ایس سینکشن سے وہ محفوظ رہیں گے۔ تو انڈیا جو تھا وہ اس قانون کے اندر شامل تھا، اس کو ویور کہتے ہیں۔ تو اب جہاں تک یہ بات ہے کہ اب بھارت اور امریکہ کے تعلقات سے کیسے فرق پڑے گا، میرے خیال میں زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ڈیل بھارت اور روس کے درمیان ہوئی ہے، اس ڈیل کے بارے میں امریکہ کو معلوم تھا۔ اور 2+2 جو اسٹریٹجک ٹاکس ہوئے تھے ستمبر کے مہینے میں، جب سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو اور پاکستان سے پھر بھارت گئے تھے، اس وقت بھی ان اس یو نو ڈیل کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی، اور امریکہ کے قانون کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی تھی، جس پہ بھارت کو پھر ویو کیا جائے گا سینکشن سے۔ تو ہوپ فلی اتنا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ امریکہ کو اس ڈیل کے بارے میں پہلے سے پتا تھا۔
اچھا، دوسرے یہ بتائیے کہ اس وقت اس خطے میں سچویشن ہے، ایک طرف پاکستان ہے، دوسری طرف چین ہے، تو اس نئے ہتھیاروں کی کھیپ سے یا میزائلوں کی کھیپ سے کیا اس ریجن میں بیلنس آف پاور جو ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی؟
بالکل، تبدیلی بیلنس آف پاور میں آئے گی، لیکن یہ بھی ایک بات ہمیں ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ جو بیلنس آف پاور کے ایشوز ہوتے ہیں ہمیشہ آہستہ آہستہ ہوتے ہیں. تو ابھی اس بیسکلی جو بھارت ہے وہ دو چیزیں کر رہا ہے, ایک تو چین کو کاؤنٹر کر رہا ہے ریجن میں, اور پھر دوسرا پاکستان کے پاکستان کو بھی کاؤنٹر کر رہا ہے. اب جہاں تک آرم ریس کی بات ہے, اگر بھارت نے ہتھیار خریدے ہیں تو پاکستان بھی کوشش کرے گا کہ وہ ہتھیار خریدے, اور پھر چین بھی کوشش کرے گا کہ ہتھیار خریدے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہم دیکھیں گے کہ ریجن میں آرمز زیادہ بڑھیں گے, یعنی جو ہتھیار جنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ زیادہ بڑھیں گے. ویدر اور ناٹ جنگ ہوگی, میرے خیال میں جنگ نہیں ہوگی کیونکہ کسی بھی ممالک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ جنگ ہو, لیکن ہتھیار وہ بڑھاتے رہیں گے. دوسری چیز ہم ضرور یہ دیکھیں گے کہ بھارت اور چین کے درمیان جو کمپٹیشن ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھے گا, صرف ہتھیاروں کے معاملے میں نہیں بلکہ جیسے ریجنل پاور پروجیکشن میں بڑھے گا, ہم یہ بھی دیکھیں گے اکنامک ڈیولپمنٹ میں بڑھے گا, تجارت میں بڑھے گا. تو آہستہ آہستہ آئی تھنک بھارت جو ہے اس بات کی تیاری کر رہا ہے کہ چین کا مقابلہ وہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کس طرح سے کرے گا.
اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان آپ کے خیال میں کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا اس پر؟
پاکستان کو اب پاکستان کے اندر بھی دو کیمپس ہیں. ایک کیمپ تو اعزاز کے بھائی کیونکہ بھارت نے ہتھیار خریدے ہیں ہمیں بھی خریدنے چاہیے, اور بھارت جو ہے یہ سارا جو کچھ بھارت کر رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے کر رہا ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان کو خاص طور پر عمران خان کی جو نئی حکومت ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے پاکستان کی اکانومی پہ. ابھی اکانومی کے بہت برے حالات ہیں, پاکستان کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہتھیاروں سے زیادہ پاکستان کو اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے ٹیکس ریونیو کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ جو اسٹرکچرل پرابلمس ہیں پاکستان کی اکانومی میں وہ ختم ہو جائیں. کیونکہ یہ 17 یا 18 دفعہ پاکستان جا رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف, سعودی عربیہ کی طرف, الگ الگ دوستوں کی طرف پیسے مانگنے کے لیے, لیکن پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, کوئی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتی. تو میرے خیال میں بھارت کے ہتھیاروں کو سے نظر ذرا ہٹانی چاہیے اور اپنے اندرونی جو سیاسی اور اکنامک حالات ہیں ان پر فوکس کرنا چاہیے.
اچھا سہر یہ بتائیے کہ کیسے وقت ہے جو کہ خود پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی ابھی کشیدگی ہے, پاکستان کے وزیر خارجہ نے دورہ بھی کیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی بات بنے, لیکن موجودہ حالات میں کیا پاکستان زیادہ آئسولیٹڈ فیل نہیں کرے گا کہ بھارت کو روس سے بھی ہتھیار مل رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی اس کی دوستی ہے؟
اب باقی پاکستان کو ہونا تو نہیں چاہیے آئسولیشن میں, کیونکہ پاکستان کی دوستی چین سے ہے اور سی پیک بہت کامیاب ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کے پاس بہت ہتھیار ہیں, یہ بے شک یہ ہے کہ بھارت نے ابھی ڈیل کیا ہے روس کے ساتھ, لیکن اگر آپ خاص طور پہ جوہری ہتھیاروں کو دیکھیں پاکستان اور بھارت کے درمیان دونوں کے برابر برابر چل رہے ہیں. پاکستان نے بھی الگ الگ ڈیلز کیے ہیں امریکہ کے ساتھ, چین کے ساتھ ہتھیاروں کے معاملے میں. تو یہ تو آئی تھنک ہوگا کہ لوگ کچھ لوگ جو پاکستان میں کچھ اینالسٹ ہوں گے وہ یہ ضرور کہیں گے کہ بھائی پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے, لیکن میرے خیال میں پاکستان آئسولیٹ نہیں ہو رہا اور بلکہ پاکستان کے آئسولیشن کے چانسز اور بڑھیں گے اگر پاکستان نے اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں کیا.
نہیں اکانومی سے خطرہ تھا جو بیلنس آف پاور ہے اس میں, جب بھارت اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی مقدار میں ہتھیار لے گا تو جو بیلنس آف پاور ہے وہ تو اس ریجن میں بگڑے گا نا.
جی بالکل بگڑے گا. دیکھیں دو جیسے میں سمجھتی ہوں کہ دو کیمپس ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں, کچھ اینالسٹ ایسے کہیں گے کہ بھائی کیونکہ ایک ملک نے ہتھیار بڑھائے دوسرے ملک کو بھی ہتھیار بڑھانے چاہیے, لیکن اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملک ہتھیار تو بڑھا لیتے ہیں, ان ہتھیاروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ بے شک وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو دونوں ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ جنگ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. دونوں ملک میں دیکھیں, ابھی بھارت کے اندر بھی الیکشن ہونے والا ہے تو بی جے پی جو ہے وہ تو اپنے الیکشن پہ فوکس ہے, پاکستان جو ہے اپنی اکانومی پہ فوکس ہے. تو میرے خیال میں بے شک کچھ لوگ ہوں گے جو ضرور کہیں گے کہ پاکستان آئسولیشن میں جا رہے ہیں, لیکن آئی تھنک یہ عمران خان کے لیے بھی ایک نیا چانس ہے کہ جو بیلنس آف پاور کے جو ایشوز ہیں, یہ بیلنس آف پاور جب ہی بدلتا ہے جب حکومت اپنے آپ کو جیسے پرسیو کرتی ہے. تو اگر عمران خان بھارت کے ان ہتھیاروں کے خریدنے سے خطرہ نہ اپنائیں اور یہ کہیں کہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے تو وہ بیلنس آف پاور ایسا بدلے گا نہیں, کیونکہ پاکستان آئسولیشن میں بالکل نہیں ہے. پاکستان کے تعلقات چین سے بہت اچھے ہیں, امریکہ سے بھی تعلقات ہیں, ٹھیک ہے بے شک ابھی اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن امریکہ کے ساتھ بالکل پارٹنرشپ ہے خاص طور پہ افغانستان کے معاملے میں, ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں. تو عمران خان ایکچولی بہت یونیک پوزیشن میں ہیں اور میرے خیال میں ان کو جو بھارت کے ہتھیاروں کے اوپر کم فوکس کرنا چاہیے اور اکانومی پہ فوکس کرنا چاہیے.
اچھا بہت شکریہ سہر آپ کا ہمارے ساتھ تو بھارت سے جوائن کیا ہے ہمیں ڈاکٹر منیش کمار نے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ڈیل ہوئی ہے روس اور بھارت کے درمیان تقریباً 5.43 بلین ڈالرز کے میزائلوں کی, یہ ہتھیار کس کے خلاف استعمال ہوں گے اور کیا اس سے بیلنس آف پاور ریجن میں بگڑے گا نہیں اور ہتھیاروں کی دوڑنی شروع ہو جائے گی؟
یہ انفیکٹ یہ بیلنس آف پاور کو برقرار رکھنے کے لیے ہی یہ میزائل ڈیل کیا گیا ہے. آپ ریجن خطے میں صرف جو ہندوستان پاکستان ہی نہیں ہے, اس طرح کے ویپن جو سسٹم جو ہے وہ چائنا کے پاس بھی ہے. وہ روس سے پہلے ہی, ہم لوگوں سے ہندوستان سے پہلے ہی وہ روس سے یہ میزائل ٹیکنالوجی دے چکا ہے. تو یہ بیسیکلی بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنے کے لیے ہی انڈیا نے یہ کام کیا ہے. رہی بات کی پاکستان کے پاس, تو پاکستان یہ ویپنس جو ہے وہ ہندوستان کا جو پورا جو ویپنائزیشن کا جو پورا جو پروگرام ہے وہ صرف پاکستان سینٹرک نہیں, اس کو چائنا کو بھی دھیان میں دے کر کے رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارے بارڈر ڈسپیوٹ بھی ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس کو لے کر کے. تو یہ اس حساب سے اس چشمے سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ باقاعدہ صرف جو ہے پاکستان کے لیے ہی ہندوستان جو ہے ڈیفینس ڈیل چورا کرتا ہے یا پھر کوئی نئے ہتھیار خریدتا ہے.
اچھا یہ بتائیے مجھے ڈاکٹر منیش کمار صاحب کے, جو امریکہ کے ساتھ بھارت کی دوستی ہے, کیا امریکہ کا کوئی اس پر نگیٹو رد عمل آئے گا اتنی بڑی جو ڈیل ہوئی ہے روس اور بھارت کی؟
دیکھیے یہ آ چکی ہے
جی,
دو دن پہلے ہی امریکہ کی طرف سے ہندوستان میں خبر باقاعدہ اخبار میں بھی چھپی تھی, باقاعدہ وہاں سے یہ کیا گیا تھا کہ امریکہ اس چیز کے فکر میں نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے روس سے F-400 میزائل سسٹم جو ہے میزائل ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ خریدے, لیکن اس کے بعد بھی ہندوستان نے اس چیز کو کیا ہے. اور جیسے میرے پاس جانکاری ہے کہ جو 2+2 ڈائلگس جو ہوئے تھے اس دوران ہندوستان نے بالکل ہی صاف کر دیا تھا اپنے ارادے کہ وہ اس گروپ میں بیک آؤٹ نہیں کرنے والا ہے, چاہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ایران کا ہو, چاہے وہ روس کا ہو, یا ان سب چائنا کے ساتھ بھی ہندوستان کے جو تعلقات ہیں وہ کسی یہ بالکل کنٹری ٹو کنٹری ڈپینڈ کرتا ہے. اس میں کوئی ہندوستان کی فورن پالیسی شروع سے یہ رہی ہے کہ ہم تھوڑا سا آٹونومس میں جو ہے رکھتے ہیں, اس لیے جو ہے ہمیں کوئی اس میں جھجھک نہیں ہوتی ہے, چاہے ایران سے تیل لینا ہو یا پھر روس سے کوئی ویپن سسٹم لینا ہو. تو یہ باقاعدہ یہ چل رہا ہے کہ کافی میں جو فورن پالیسی کی جانکار ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ سارے رشتوں کو جو ہے الگ الگ حساب کتاب میں الگ الگ باکس میں کر کے دیکھتا ہے.
اچھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں اس وقت تو جو صورتحال ہے اس میں کیا امریکہ اور بھارت کے درمیان جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ان پر کوئی اثر پڑے گا؟
نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی اثر پڑے گا. اب مجھے اسے بھی پڑے گا اس کے اوپر اثر, کیونکہ یہ پہلے سے یہ باتیں ہو چکی ہیں, یہ سب ڈسکس آلریڈی ہو چکا ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا ہندوستان میں یہ 2+2 سے جب بات چیت چل رہی تھی, جو فارن منسٹر اور ڈیفینس منسٹر امریکہ کے ہندوستان آئے ہوئے تھے, جو یہ بات چیت ہوئی تھی اس دوران اس میں بالکل کلیئر کر دیا گیا تھا کہ بھائی ہم منڈیا کوئی اہم کرتے. تو یہ چیز ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار آپ کا اور سہر صاحبہ آپ کا, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین ہم ایک کو بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سامعین. سابق حکومت پنجاب کی کم آمدنی والے افراد کے لیے لاہور کے علاقے بینیا روڈ پر بنائی جانے والی آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے اسکینڈل کی تفتیش کے دوران قومی احتساب بیورو لاہور نے سابق وزیراعلی پنجاب شہباز شریف کو گرفتار کر لیا ہے. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی ضیاء الرحمان کی, اس کو سنتے ہیں پھر گفتگو کریں گے ماہرین کے ساتھ.
قومی احتساب بیورو لاہور نے سابق حکومت پنجاب کی کم آمدنی والے افراد کے لیے لاہور کے علاقے بیدیاں روڈ پر بنائی جانے والی ہاؤسنگ اسکیم آشیانہ سکینڈل کی تفتیش کے دوران سابق وزیراعلی پنجاب شہباز شریف کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو نیب نے آج طلب کیا تھا۔ وہ اپنا بیان ریکارڈ کرانے نیب کے دفتر لاہور گئے جہاں انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد کے مطابق سابق وزیراعلی پنجاب سے تفتیش کرنے والی نیب کی تین رکنی ٹیم میں پروسیکیوشن، انویسٹیگیشن اور انٹیلیجنس کے لوگ شامل ہیں، جن کی جانب سے پوچھے گئے سوالات پر شہباز شریف انہیں مطمئن نہ کر سکے، جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہی ٹیم شہباز شریف کے خلاف صاف پانی سکینڈل میں مبینہ گھپلے سے متعلق تفتیش کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نام نہاد خادم اعلیٰ کو ان کی خدمت کا پھل ملنا شروع ہو گیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان کے مطابق سابق حکومت کے دیگر کرپٹ عناصر بھی جلد جیل میں ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان مریم اورنگزیب نے شہباز شریف کی گرفتاری پر اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے قائد کو انتقامی کاروائی کے باعث گرفتار کیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ نیب نے شہباز شریف کو بغیر کسی ثبوت کے گرفتار کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان کے مطابق شہباز شریف نے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا کانٹریکٹ ہی ایوارڈ نہیں کیا تو بدعنوانی کیسی۔ نیب کی جانب سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی باضابطہ گرفتاری کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے رابطہ کر لیا گیا ہے۔ رولز کے تحت قومی اسمبلی کے ممبر کی گرفتاری کی صورت میں اسپیکر کو اطلاع دی جاتی ہے۔ نیب کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق شہباز شریف کو ہفتہ کے روز احتساب عدالت لاہور میں پیش کیا جائے گا۔
جی، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ذوالفقار علی بھٹہ صاحب موجود ہیں جو لا ایکسپرٹ ہیں، اور جناب ملک نصرت صاحب ہیں جو نیب کے تجربہ کار وکیل ہیں۔ ملک نصرت صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گا، یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ سیاسی انتقام کے طور پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ واقعی سیاسی انتقام ہے یا یہ اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی ہے؟ ملک نصرت صاحب آپ لائن پر ہیں؟ ذوالفقار بھٹا صاحب، آپ نے میرا سوال سن لیا؟ میرے خیال میں دونوں لائنیں، ہم ایک پرومو لیتے ہیں جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
ویلکم بیک۔ ہو ہمارے ساتھ تو پروڈیوسر بتا رہی ہیں اس وقت کون ہے، ملک نصرت صاحب، آپ نے میرا سوال سنا، آپ کو آواز آئی تھی؟
جی، آواز آئی تھی، جی
فرمائیے۔
جی، اب یہ جو بھی سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ قطعاً پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے۔ اب یہ آئیڈینٹیفیکیشن آف نیکسس ہے، یہ بٹوین دا مافیا، یہ پیراگون سکیم اینڈ آشیانہ سکیم، تو انف ایویڈینس ہیو بین کلیکٹڈ اگینسٹ دا اکیوزڈ۔ جو طریقہ کار پروسیجر ہے نیب کا، وہ تھری سٹیجز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ فرسٹ سٹیج جو اس کی ہے وہ ہوتی ہے کمپلینٹ ویریفیکیشن، جب وہ اس کے پیرامیٹر سے گزر جاتا ہے تو دین دی سیکنڈ سٹیج کمز وچ از نون ایز انکوائری سٹیج۔ انکوائری سٹیج پہ بھی وہ جب کمپلیٹ، اس کے ڈاکومنٹری ایویڈینس کمپلیٹ آ جاتی ہے، تو دین دے انٹر انٹو تھرڈ ایرا، اینڈ دا تھرڈ ایرا از وتھ ریگارڈ ٹو انویسٹیگیشن، جہاں چیئرمین صاحب یہ ڈی جی نیب اپنا وہ وارنٹ آف اریسٹ جاری کرتے ہیں اور اریسٹ کر لیتے ہیں۔ اب بظاہر یہ بہت کچھ ایویڈینس، سب سے بڑی ایویڈینس تو یہ ہے جو پریس پہ آ رہی ہے کہ فواد حسن فواد، وہ ان کے خلاف خود وہ گواہ بن گیا ہے، غالباً اس کو شاید وہ پارڈن بھی اس کو کر دیا ہو، لیکن وہ ان کا جو کمپلیس ہے وہ تو خود ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے، ان ایڈیشن ٹو دی ادر ڈاکومنٹ ایویڈینس جو بھی کلیکٹ وہ کر چکے ہوں گے۔ اب سر یہ ایک مافیا ہے، اب یہ بڑے جب سیاستدان گرفت میں آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اور جب چھوٹا آدمی پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف وہ کلیئر ایکوزیشن کہتے ہیں جی یہ واقعی مجرم ہے, یہ بات نہیں ہے. اب یہاں ایک آئیڈینٹیفیکیشن آف نیکسس ہے, یہ ایک مافیا ہے جن کے درمیان وہ کافی لنکیج وہ موجود ہے, اور یہ جو میجر پروجیکٹ یہ کرتے رہے ہیں یا میگا پروجیکٹ کرتے رہے ہیں, اب اس میں کک بیک اور کمیشن بھی میگا ہی ہوتے ہیں, اور صرف ان تفتیشوں کو اس بنیاد پہ رد کر دینا کہ جناب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, یہ بالکل اس کا کریکٹ آنسر نہیں ہے. یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں جو ہمارے ہاں جو یہ زیادہ بڑے سیاستدان ہیں, ان کا جو ایک ڈومینیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے یہ تھرو پولیٹیکل کلاؤڈ کرتے ہیں, یہ ان کی مسل پاور ہوتی ہے.
اچھا یہ بتائیے ملک نصر صاحب, آپ کا نیب کا تجربہ ہے کافی, یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نیب نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی, اور جب اس کے نیب کے چیئرمین کی ملاقات تو سرکاری عہدیداروں سے ہوئی ہے, اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی حقیقت ہو سکتی ہے کہ نیب اس میں کوئی جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے؟
نہیں, بالکل نہیں ہو سکتی. اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ کوئی آل آف سڈن ایٹ دا فور آف مومنٹ نہیں ہوا. اب تو نیب اس کے من سے اس کی وہ انکوائری کر رہی ہے, اب اس کے خلاف وہ ایک ایویڈینس وہ کلیکٹ کر رہی ہے. جب انف ایویڈینس آ گیا ہے تو کسی اسٹیج پہ بھی جو اس کا ایم او کا اپنی سیکشن 18 ہے, اس کی 24 ہے, ایٹ اینی اسٹیج جب بھی ان کے خلاف انف مٹیریل آ جاتا ہے تو وارنٹ آف اریسٹ جاری کر سکتے ہیں. اس میں کوئی انہونی بات نہیں, یہ ایک میئر ایک پولیٹیکل ایک ایلیگیشن ہے.
اچھا ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب ہیں, پولیٹیکل انالسٹ ہیں, اور ذوالفقار بھٹا صاحب ہیں, ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے. سلمان عابد صاحب یہ بتائیے, اس کا کوئی پولیٹیکل فال آؤٹ آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں؟ سلمان عابد صاحب,
یہ بنیادی طور پہ اسٹیٹ کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہے, اس میں سیاست تو بہت ہوگی, اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ پی ایم ایل این اس نیریٹو کو ڈیولپ کرے گی جو انہیں پولیٹیکل ویکٹمائز کیا گیا ہے, اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے, مطلب جیسے باشی کے بعد شہباز شریف صاحب کا اس طرح سے گرفتار ہونا, اس کے اوپر سیاست تو بہت کی جائے گی. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جو پی ایم ایل این کا اجلاس جو ہے رائے گڑھ میں بلایا گیا تھا, اس میں بھی گفتگو ہوئی, پھر مریم اورنگزیب نے بھی گفتگو کی ہے, حمزہ شہباز نے بھی گفتگو کی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے قانون جو ہے وہ بھی اپنا راستہ نکالتا ہے, اور یہ پچھلے چند ماہ سے فواد حسن فواد جو آشیانہ اسکیم کے حوالے سے مرکزی کردار تھے, وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے اور وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں. اب معاملات یہ ہیں کہ اس سارے معاملے میں سیاست بھی ہوگی اور قانون بھی اپنا راستہ نکالے گا. البتہ مسلم لیگ نون کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب ایک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں, مفاہمت کی حامی ہے, ابھی 3 دن پہلے جو ہے رانا مسعود صاحب نے کہا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ سے ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں. اب یہ گرفتاری ظاہر کرتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی مشکلات پر جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, اور یہ پہلے سے توقع کی جا رہی تھی کہ فواد حسن فواد اور راحت سیما جب گرفتار ہیں, ان کی گرفتاری کے نتیجے میں بہت سے ایسے اقدامات ہوں گے جن پہ براہ راست جو ہے وہ شہباز شریف صاحب پر ہاتھ پڑے گا, اور اب یہ ہاتھ پڑ گیا ہے تو اس لیے اس پر سیاست تو ہوگی اور سیاست کرنے کی کوشش بھرپور کی جائے گی. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نیب نے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں اور اس کو وہ کس طرح سے دفاع کرتے ہیں, ڈیفینڈ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب عدالتوں کے اندر, کیونکہ معاملہ اب سیاست سے زیادہ عدالتی محاذ پہ لڑا جائے گا اور قانونی محاذ پہ لڑا جائے گا. اگر قانونی محاذ پر شہباز شریف صاحب کے پاس اپنی صفائی کے حوالے سے کچھ شواہد ہیں تو وہ تو ان کے کام آ سکیں گے. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, سیاست میں شور تو بہت ہوگا لیکن وہ قانونی راستے میں ان کی کوئی معاملت نہیں کریں گے. اور اگر فواد حسن فواد نہ صرف زبانی طور پہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں بلکہ اگر انہوں نے تحریری طور پہ بھی کچھ چیزیں لکھ کے دی ہیں تو اس سے شہباز شریف صاحب کی مشکلات جو ہیں قانونی طور پہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی. اور یہ ابھی تو صرف ایک کیس ہے, اس کے بعد 55 کمپنیوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, صاف پانی پروجیکٹ کا معاملہ بھی ہے, ماڈل ٹاؤن کیس بھی ہے. تو ابھی اب شہباز شریف صاحب کو بھی بہت سی قانونی محاذ پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور نیب کے اندر اب لگتا یہ ہے کہ ابھی فوری طور پہ جب کل کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو ان کا 7 دنوں کا مزید ریمانڈ لیا جائے گا, اس سے مزید تفتیش ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ فواد حسن فواد نے جو الزامات ان پر لگائے ہیں, جو وعدہ معاف گواہ بنے ہیں, اس کی نوعیت کیا ہے, اس کے بعد احد سیما ہے اور دوسرے لوگ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی اب نواز شریف صاحب کی طرح ایک مشکل میں پھنس گئے ہیں. اور یہ جو تعصب دیا جا رہا تھا مسلم لیگ نون میں کہ شہباز شریف صاحب مفاہمت کے ساتھ اگر چلیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ملے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مفاہمت کا رابطہ نکل سکے گا. لگتا ایسا ہے کہ اب اس کے امکانات بہت کم ہیں. اب شہباز شریف صاحب کو بھی شاید یا شہباز شریف کے ہاتھ کو بھی وہی لائن لینی پڑے جو نواز شریف صاحب ایک سخت بیانیے کے ساتھ بسنگ کر رہے تھے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز جب سے اپنا ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں اس وقت سے وہ کوئی سیاسی کردار ادا نہیں کر رہے اور انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ 40 منٹ تک خاموش رہیں گے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی جو خاموشی ہے کیا اس میں بھی کوئی مفاہمت چھپی ہوئی ہے یا نہیں چھپی ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کی سیاست جو ہے وہ ایک کڑے امتحان سے گزر رہی ہے اور اس میں نیب ان کے ساتھ کیا سلوک آنے والے دنوں میں ضرور پتہ چلے گا.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا ذوالفقار بھٹا صاحب, یہ فرمائیے کہ اب اس صورت حال میں جو اس وقت بنی ہے, نیب نے ان کو گرفتار کیا ہے شہباز شریف صاحب کو, ان کے پاس قانونی آپشنز کیا ہیں؟
دیکھیے ایسا ہے کہ ڈیورنگ ریمانڈ جو 90 ڈیز کا ریمانڈ کا پیریڈ ہوتا ہے نیب کے پاس, نارملی ڈیورنگ ریمانڈ کورٹس جو ہیں وہ بیل آؤٹ نہیں کرتے ہیں آدمی کو, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرکرنسی, لہٰذا رجحان یہ ہوتا ہے کہ ڈیورنگ ریمانڈ بہت ریئر کیسز کے اندر جو ہے وہ بیل دی جاتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جس انداز میں یہ گرفتاری ڈالی گئی اس کا جو سارا بینیفٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشنوں کے نواز
شریف,
اسلام آباد کی ہائی وے جو ہے وہ بلاک ہو چکی ہوئی ہے اور میں راولپنڈی کی طرف سے داخل ہوں
جی,
وہاں پر ایسی ڈسٹربینس پیدا ہو رہی ہے جس سے لوگوں کی اب یہ جو گرفتاری ہوئی ہے, جس وقت کی گرفتاری ہوئی ہے اس وقت یہ وقت ایسا تھا کہ اس میں الیکشن بائی الیکشن ہونے والے تھے اور ایک جنرل پاکستان کا ماحول ہے کہ جب کسی آدمی گرفتار کر لیا جاتا ہے یا اس کے خلاف کوئی ایسی پروسیڈنگ ہے, خاص کر کے گرفتاری کے بعد اس کی اضافہ ہو جاتا ہے وہ بھی.
اچھا آپ کی لائن بہت خراب ہے ملک نقصد صاحب, یہ بتائیے کہ کیا شہباز شریف صاحب کے لیے بیل کا کوئی قانونی صورت بنتی ہے؟
کوئی قانونی صورت نہیں جی, وہ ساری پاور جو بیل کی ہیں وہ این اے او نے کرٹیل کر لی ہے 497, 498 اور 426, 561A. اب ایک ہی ریمیڈی ہے کہ جب یہ جوڈیشل پہ چلے جائیں گے, اب ریمانڈ میکسیمم ریمانڈ 90 ڈیز ہے, پھر انٹرول 14 دن کا وہ لیتے رہیں, جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو دین ہی ول بی سینٹ ٹو دی جوڈیشل لاک اپ, جوڈیشل لاک اپ میں چلا جائے گا تو دین بائی وے آف انووکنگ کانسٹیٹیوشنل جوریڈکشن انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. سر دس جب تک ریمانڈ فزیکل ریمانڈ رہے گا ان کی بیل کا کوئی قانونی رستہ اور چارہ نہیں.
مگر جو بات تو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ 3 سٹیجز ہوتے ہیں نیب کی انکوائری کے, تو اس کے بعد اب فردر انویسٹیگیشن کی کیا ضرورت ہے جبکہ تیسرے اسٹیج میں آلریڈی داخل ہو چکے ہیں وہ اور گرفتاری بھی ہو گئی ہے؟
یہ تو ایگزیکٹ میں نہیں کہہ سکتا وہ کس اسٹیج میں داخل ہو چکے ہیں, لیکن جو ان کا سیکشن 18 آف ڈی این اے ہے وہ کلیئر کہتا ہے کہ ایٹ اینی اسٹیج آف دی انکوائری انویسٹیگیشن اور جو بھی ہے وہ چیئرمین جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ وارنٹ آف اریسٹ جاری کر سکتی ہے. اب وہ تبھی کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس انف ایویڈنس آ جاتی ہے. اب اکارڈنگلی جیسے ہمارے دوست بھی کہہ رہے تھے, اب یہ بھی آ رہا ہے پریس کے اندر کہ فواد حسن فواد وغیرہ چیمہ وغیرہ وہ تو اس کے خلاف وہ تو اپروور بن چکے ہیں, وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ کہ 6 ماہ پچھلے 8 ماہ سے جو بھی تفتیش کر رہے ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس ان کے پاس کیا آیا ہے, لیکن انف ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ہٹ کے وہ کبھی گرفتار نہیں کرتے, نہ ہی وارنٹ آف اریسٹ جاری کیا جاتا ہے.
اچھا آپ تینوں ہمارے ساتھ رہیے گا, میں گفتگو کو جاری رکھوں گا, لیکن میرے ساتھ کچھ کالرز ہیں شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں. محمد یاسین صاحب ہیں سیالکوٹ سے. جی یاسین صاحب.
جی سر بہت شکریہ سر. سر میں بھٹا صاحب لائن پر ہوں گے, میں ان سے یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں جی
جی
کہ یہ جو حکومت ان کی رہی ہے شہباز شریف صاحب کی پچھلے 10 سال یا اس سے بھی زیادہ سے یہ حکومت میں ہیں, تو نیب کو یہ اب یاد آ گیا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی پیپل پارٹی اور بہت سی دوسری جماعتوں میں بے شمار کرپٹ لوگ جو واضح طور پر جن کو کرپٹ کہا جاتا ہے ان کے ثبوت بھی ہیں, ان کو نیب نے کیوں گرفتار نہیں کیا ابھی تک؟ یہ دو معاملے کیوں ہیں ایک ہی طرح ایک ہی بات میں؟
بھٹا صاحب آپ جواب دے سکتے ہیں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
دوسروں کو آزاد چھوڑا.
بھٹا صاحب آپ آواز سن سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ان کی لائن بہت خراب ہے. ملک نصرت صاحب, ملک نصرت صاحب آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں.
اب ان کے دو سوال ہیں. ایک سوال تو ہے کہ نو سیل کین بی پٹ ٹو دا ہیومن ایرر اینڈ دا ٹروتھ کین نیور بی سائلنسڈ. اب کب سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, جب بھی صفحہ مثل پہ کوئی شکایت آتی ہے, اس کی ایویڈینس آ جاتی ہے تو ٹائم از ان دی میٹیریل. وہ کون سا پیریڈ تھا کون نہیں تھا اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پریفرنشیل ٹریٹمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اب جو سلیکٹو پروسیکیوشن ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کیونکہ اتنے اور کیسز ہیں, اوبرا کے کیسز ہیں, نندی پور کا ہے, بہت سارے اور کیسز ہیں, تو دین ایوری باڈی شوڈ بی میڈ دی سیم ٹریٹمنٹ, اس کو بھی یہ ملنی چاہیے. تو اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. باقی یہ رہ گیا جی اس نے کیوں نہیں کیا, اس نے کیوں نہیں کیا, یہ کوئی جواب نہیں.
ہمارے دوسرے کالر ہیں شوکت علی انجم صاحب داراوالا سے. جی
صاحب, بات دراصل یہ ہے کہ لا از ایکول فار آل, یہ نہیں ہونا چاہیے حصے دار اور حصے اختلاف میں کوئی فرق ہو. جو بھی کرپشن کرتا, جو بھی غلط کام کرتا, کیا اس کو سزا نہیں ملتی؟ یہ ہونا چاہیے, سبھی کو سزا ملنی چاہیے. تھینک یو سو کائنڈ آف یو.
اور طارق مختاری صاحب ہیں ہمارے ساتھ قصور سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر میرا اپنے پینلسٹوں سے دو سوال ہیں.
جی,
کہ یہ جو میاں صاحب کی گرفتاری عمل میں آئی ہے, یہ صحیح فیصلہ اگر ٹائم کو کاؤنٹ کیا جائے تو صحیح فیصلہ اس وقت میں نہیں آیا کہ اس وقت میں میاں صاحب ایک مظلومیت کی طرف جائے گا یہ معاملہ, اور یہ منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے؟ فیصلہ ٹھیک ہے لیکن آیا جس وقت پہ, اس وقت پہ اگر ڈسکس کر دیں میرے پینلسٹ تو میں شکر گزار ہوں.
بٹا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے, آپ جواب دے سکتے ہیں اس کا؟
جی نہیں, ان کی آواز میں نے مکمل نہیں سنی, اب آواز آ رہی ہے لیکن ان کو میں سمجھ نہیں سکا کہ کیا کہہ رہے تھے.
ان کا سوال یہ ہے کہ یہ غلط وقت میں فیصلہ ہوا, یہ فیصلہ پہلے ہونا چاہیے تھا, دیر میں ہوا, کیوں ہوا ہے؟ اب
یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ بالکل بجا ہے کہ یہ جس ٹائمنگ کے اوپر ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ وقت یقینی طور کے اوپر ایسا ہے کہ اس کا تمام تر جو بینیفٹ ہے یہ نواز شریف صاحب کی پالیسی.
سلمان عابد صاحب, یہ تو گفتگو ہو رہی تھی, ایک بات جو بار بار اس پورے سینریو میں آ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا نام آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی رانا مشہور صاحب کہتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, دوسرے لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کا نام استعمال کر رہے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ آخر ان لوگوں کے لیے ایک نامعلوم قوت کی حیثیت سے کیوں ایک پولیٹیکل پروسیس میں بار بار آتا ہے, امرچ کرتا ہے؟
دیکھیے پاکستان کی سیاست کا اگر آپ مجموعی جائزہ لیں تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے تو وہ اس جرم کو ماننے کی بجائے یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے اور یہ اس کو سیاسی وکٹمائزیشن کے طور پہ دیکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنا الزامات ہیں شہباز شریف صاحب کے اوپر, اس کو ثابت کرنا بھی تو شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری تھی نا. وہ صاف پانی پروجیکٹ ہو, وہ آشیانہ کا مسئلہ ہو, ماڈل ٹاؤن کیس ہو, نندی پور پروجیکٹ ہو, اب اگر شہباز شریف صاحب یا ان کی ٹیم ان تمام معاملات کو پیش ثابت نہیں کرتی اور اس کو اس کے اندر لکونات چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ اس کے اندر اشارہ بنائے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے, تو یہ ذرا ایک معاشرہ خاص بات لگتی ہے. ہمارے یہاں ویسے بھی ایک فیشن بن چکا ہے کہ ہم ہر چیز کا الزام جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ پہ لگا کے خود کو بھائی جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں فریق نہیں ہوتی, یقینی طور پہ ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کا بھی بہت سی چیزوں پہ عمل دخل ہوتا ہے, لیکن جس انداز سے ہم عمل دخل پیش کرتے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہے. مثلاً مثال کے طور پہ ابھی جو نیب میں کیسز چل رہے تھے, اس میں موجودہ حکومت کا کوئی رول نہیں ہے. یہ پچھلی حکومت کے دور میں ہی شہباز شریف صاحب کے اوپر کیسز تھے اور نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ اسی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی مرضی اور منشا کے ساتھ لگے تھے اور ایک عدالتی کاروائی تھی. نیب کی اپنی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, آج سیما انتخابات سے پہلے اریسٹ ہوئے, فواد حسن فواد الیکشن سے پہلے اریسٹ ہوئے. تو اب میرا مطلب یہ اگر ہم ہر چیزوں کو اس طرح سے جوڑتے رہیں گے تو پھر پاکستان میں کوئی جس کے خلاف بھی قانونی فیصلہ آئے گا وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو ڈھال بنا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. आपको भी पता है, हमें भी पता है कि पाकिस्तान में करप्शन और बदनवानी पर मबनी जो सियासत है उसमें इन हमारे बड़े सियासतदानों ने और बड़े बड़े लोगों नामों ने इस जमहूरियत को एक सियासी ढाल बनाया हुआ है और असल में उनकी पीछे जो डिजाइन पर मबनी सियासत है वो बालादस्त हो गई है। अब अदालतें जो है अगर वो अपना रास्ता निकाल रही है तो हम बिना इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल डालेंगे तो उससे फिर हमारे यहाँ इंसाफ का जो मामला है उसमें फौरी तौर पर ही छाप नजर आएगी जो हमें यहाँ पे भी नजर आ रही है।
अच्छा दो मिनट हमारे साथ और रहिएगा, हमारे दो कॉलर्स और हैं। मोहम्मद मजारी साहब हैं राजनपुर से। जी मजारी साहब
जी, मैं शाह मोहम्मद मजारी बात कर रहा हूँ। भाईजान मेरा सवाल है, जो आपके तजिया कार हैं
जी,
क्या फेस्टू का हुकूमत है पहले, मतलब यानी खासू का हुकूमत था, कोई ना जज था ना कोई नैब वाले थे ना कोई इदारे थे, इदारा होन अभी मजबूत हुए हैं जो चीफ मिनिस्टर सीएम पंजाब को सलाह दिया गया है।
जी जाहिर है लगता तो यही है। नुसरत साहब आप जवाब देंगे इसका?
जी मुझे इनके सवाल की समझ,
इनका सवाल ये कि क्या पहले इदारे मौजूद नहीं थे जो अब एक्टिव हो रहे हैं चीफ मिनिस्टर के बाद नए गिरफ्तार किया गया है साबिक चीफ मिनिस्टर को?
जी नैब के अदारे तो हर वक्त भी मौजूद थे और उनको हर वक्त मौजूद रहना चाहिए। अब ये सवाल उठाना कि अब मुतहरिक हुआ एक्टिवेट हुआ ये बातें दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि अब देखो ना जी, कोई एनी बॉडी फेसिंग वट एवर ही सेटिंग दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज क्राइम ही हैज कमिटेड, वो किसी स्टेज पे भी हो सकता है, अगर वो अनसरफेस होता है तो उसको फेस करना चाहिए।
सही।
अब ये सवाल करना अंडर द वेल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, अंडर द वेल ऑफ दिस एंड दैट, तो अब एस्टेब्लिशमेंट तो खुद अंदर जा चुकी है, ये फवाद हसन, फवाद और चीमा वगैरह कौन है?
सही। एक हमारे और कॉलर है मुरीद खान साहब मियां वाली से। जी मुरीद खान साहब,
सलाम अलैकुम जनाब, क्या ख्याल कर रहा हूँ। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि एहतसाब जरूर होना चाहिए लेकिन एक पार्टी को जो है ना वो सामने नहीं रखना चाहिए, सब को होना चाहिए। दूसरा, ये जो इंडिया मुआहदे कर रहा है रूस के साथ, तो ये मिसाइलों की क्या वो इशार डालेगा, आधी आबादी उसकी लेटरीन नहीं है, आधी आबादी की छत नहीं है, उसकी गरीब लोगों के लिए तालीम नहीं है, इलाज नहीं है, नंगे पांव लोग।
बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए जनाब एक आखिरी सवाल सलमान आबिद साहब कि क्या आप ही समझते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड ये एहतसाब का अमल शुरू हो गया है या ये कि स्टिल इट इज लिमिटेड? सलमान आबिद साहब, मलिक नुसरत साहब एक आखिरी सवाल
जी। ये महदूद नहीं आना चाहिए, अगर महदूद हुआ तो ये कौम की बदकिस्मती होगी, इसलिए कि करप्शन जो है दैट इज बीन ट्रेडेड लाइक ए सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट इन द स्टॉक मार्केट, इसको होना चाहिए, तेज तर होना चाहिए और सभी करप्ट लोगों को इसकी गिरफ्त में आना चाहिए।
बहुत शुक्रिया मलिक नुसरत साहब, जनाब सलमान आबिद साहब और जुल्फिकार अली भुट्टा साहब से माजरत कि उनकी लाइन बहुत खराब थी। हम चलते हैं अगले मौजू की जानेब। हमारे साथ इस वक्त तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जनाब डॉक्टर मेहंदी हसन साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, ये एक छोटी सी रिपोर्ट है इसको सुन लेते हैं, पाकिस्तान में एनजीओस के हवाले से फिर आपका कमेंट लेंगे।
बैन अल-अक़वामी इमदादी तंजीम एक्शन एड के पाकिस्तान में सरबरा अब्दुल खालिक का कहना है कि वजारत दाखिला की तरफ से मौसूल होने वाले खत में उनकी इमदादी तंजीम को आइंदा 60 दिनों के अंदर अपना काम बंद करके मुल्क छोड़ने के लिए कहा गया है। तहम उनके बकौल खत में हुकूमत के इस इकदाम की कोई वजाहत नहीं की गई है। जुमे को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल खालिक का कहना था,
हम बेसिकली ये पहले हमारी कोई 21 इदारे थे जिनको कहा गया था कि जी आप वाइंड अप करें, दिसंबर में हमें लेटर मिला था ना 2017 में, उस लेटर में उन्होंने कहा था जी कि आप अपील कर सकते हैं ना, अपील में जो है ना 18 इदारे जो है ना वो गए थे, उन्होंने अपील की थी और 18 के 18 को दोबारा से उनकी अपील मुस्तरद कर दी गई।
एक्शन एड के पाकिस्तान में सरबरा का मजीद कहना था कि जिन बैन अल-अक़वामी इमदादी तंजीमों को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया है उनमें से ज्यादातर इंसानी बहबूद और इंसानी हकूक के लिए काम कर रही हैं। पाकिस्तान की वजारत दाखिला की तरफ से बैन अल-अक़वामी एनजीओज को मुल्क छोड़ने के नोटिस जारी करने के मामले से मुतल्लिक हकूमत के किसी ओहदेदार का कोई मौकिफ सामने नहीं आया है। तहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गुज़श्ता हकूमत के दौर में 20 سے زائد بین الاقوامی این جی اوز کی رجسٹریشن کی درخواستوں کو مسترد کرنے کے فیصلے سے متعلق اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے رواں سال کے اوائل میں قومی اسمبلی میں ایک تحریری بیان میں کہا تھا کہ جن وجوہات کی بنا پر یہ درخواستیں مسترد کی گئی ہیں ان میں ان این جی اوز کی طرف سے وزارت داخلہ کو جواب نہ دینے اور اپنے منصوبوں سے متعلق کو وضاحت پیش نہ کرنے جیسے عوامل کے علاوہ ان تنظیموں کی رجسٹریشن نہ کرنے میں سیکیورٹی وجوہات کا بھی دخل تھا۔
ڈاکٹر مہنتی حسن صاحب، یہ فرمائیے کہ اس قسم کے جو این جی اوز ہوتی ہیں، خاص طور پر انٹرنیشنل، جیسے یہ ایڈ وغیرہ کی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی حکومت کو مدد ملتی ہے اپنے کاموں میں اور لوگوں کے خاصے کام ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے ان کو بند کیا جائے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو رائٹ ٹو نو، اس پہ پراپر طریقے سے عمل نہیں ہوتا۔ یا تو یہ بتایا جائے کہ اگر سیکیورٹی کا کوئی رسک ہے تو وہ کیا رسک ہے، اور یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ ان این جی اوز کے کام کرنے پہ کیا اعتراض تھا، کیونکہ فیکٹ آف دا میٹر از کہ اصل صورت حال یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی وائلیشن ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کی، وہ زیادہ تر حکومت کے ادارے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ این جی اوز پہ یہ الزام لگتا آیا ہے ہمیشہ سے، بہت زیادہ اس پہ ایکشن لیے گئے ہیں اور نیریٹو رہا ہے یہ، خاص طور پہ ریلیجس مائٹ کا، کہ این جی اوز جو ہیں یہ ویسٹ کا ایجنڈا جو ہے اس کو فالو کرتی ہیں۔ اگر موجودہ حکومت کا بھی یہی خیال ہے تو پھر یہ جو ایکشن لیے جا رہے ہیں یہ اس کو سپورٹ کریں گے، اس اعتراض کو، کہ جو ریلیجس مائٹ ہے اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے پاکستان کی حکومت میں، اور ان کا جو نیریٹو ہے اور جو ان کی پالیسیز ہیں وہ کامیاب ہوتی جا رہی ہیں۔ جہاں تک این جی اوز پہ یہ اعتراض ہے کہ وہ ویسٹ کا ایجنڈا فالو کرتی ہیں، این جی اوز جو کام کرتی ہیں وہ اصل میں وہ کام ہے جو کولڈ وار ختم ہونے سے پہلے، کولڈ وار کے زمانے میں جو امریکہ کی امداد پہ کام کرتے تھے بعض ادارے، بعض جماعتیں، اور جو روس کے، سوویت یونین کے امداد پہ یا سپورٹ پہ بعض جماعتیں کام کرتی تھیں، وہ کام بعد میں کولڈ وار ختم ہونے کے بعد یا رشیا کی تبدیلیوں کے بعد سوویت یونین کی، وہ کام این جی اوز نے شروع کر دیا تھا، اور امریکہ نے جو امداد بند کی تھی کولڈ وار کے بعد، وہ امداد پھر بعض این جی اوز کو ملنے لگی تھی، اور وہ کام این جی اوز وہی کر رہی تھی جو امریکہ اور سوویت یونین کولڈ وار کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکشن جو ہے این جی اوز کو بند کرنے کا، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حکومت کو بعض فیلڈ میں، بعض شعبوں میں خدشہ ہے کہ عوام کو بتانا پڑے گا حکومت کو کہ کیا کر رہی تھی یہ این جی اوز، اور کیا اعتراض کیا گیا ان پہ، ان کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے اپنے جو ایکٹیویٹیز ہیں۔
بہت شکریہ ڈاکٹر مہندی حسن صاحب آپ کا، اور سامعین، اب اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہیں، ہم ان سے دو منٹ گفتگو کریں گے۔ بھارت اور روس کے درمیان جو میزائلوں کے حوالے سے معاہدہ ہوا ہے، اور بھی معاہدے ہوئے ہیں، لیکن میزائلوں کے جو اتنا بڑا 4.4 بلین ڈالر کی جو میزائلوں کا معاہدہ ہوا ہے، اس پر پاکستان کے رد عمل کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ 5.43 بلین ڈالر کے میزائل بھارت کو سپلائی کیے جائیں گے، پاکستان کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا اس پر؟ بریگیڈیئر صاحب، میرے پاس دو منٹ ہیں۔
جی، جہاں تک ان میزائل کا تعلق ہے تو یہ لیٹسٹ سے بہت بڑے رینج سے ہیں، 400 کلومیٹر تک، اور دوسرا انڈیا کو اپنے آپ کو پاکستان اور چائنا سے ایک ایئر ڈیفینس پرووائڈ کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے یہ جو بڑا ڈیل کر کے تو سب سے بڑا پرچیزر بن گیا، تو اس خطے میں ایک جو عام ریس ہے دوبارہ ایک ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ پاکستان بھی وہی خدشات رکھتے ہیں کہ انڈیا کے پاس میزائل ہے اور جہاز ہیں تو وہ بھی ان کے ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پاکستان بھی یا تو روس سے یا چائنا سے اس قسم کے میزائل لے گا, تو یہ خطے کے امن کے لیے ظاہر ایک خطرہ تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ دونوں خطے کو پرامن رکھنا چاہتا ہے تو ان کے جو سینکشن کا جو رجیم ہے ان کو انیکٹ کرے تاکہ انڈیا کو ریسٹرین کیا جائے اور جو خطے میں ایک توازن ہے وہ توازن کو بگاڑا جائے, کیونکہ اگر وہ بگڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان اور چائنا اور اس کے ساتھ روس کے بھی تعلقات ہیں تو پاکستان بھی اپنے محدود وسائل کے مطابق کچھ نہ کچھ دفاعی نظام تیار کرے گا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے جو رجیم ہے وہ میرے خیال میں ایک تماشا بن چکا ہے, جو مرضی ہے جو وہ لے لے اور اس کے بعد جو اس کو ڈسپلے کر دے, اور جو تعلقات ہوتے ہیں ابھی ظاہر ہے کہ پچھلے تقریباً 16 سال میں تقریباً پوری دنیا کے 10% سے زیادہ ہتھیار انڈیا لے چکا ہے, اور ان کے جو کشمیر میں اٹریسٹیز ہیں اور اس کو دیکھا جائے اور پھر جو $100 بلین کے انہوں نے سودے کرنے ہیں, اور اس سال انہوں نے مختلف ممالک سے رافیل ہوا ہے, اس کے علاوہ جو جنگی ہیلی کاپٹر ہو گئے ہیں, فرگیٹس ہو گئے, اور بہت ساری چیزیں جو وہ لے رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ رکھنے کے لیے تو نہیں ہے, استعمال کرنے کے لیے.
بہت شکریہ جی.
استعمال کرنے کے لیے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات پہلے ہی بہت کشیدہ ہے اور انہوں نے کچھ فوجیں بھی آگے موو کی ہے, اس کے علاوہ ان کے کوئی میزائل بیٹریاں بھی آگے آ رہی ہیں اور تناؤ بھی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ اس سے ان کو شیئر مل جائے اور ایک اور جنگ کا خطرہ.
بہت شکریہ جی.
بگر
صاحب آپ کی لائن بہت دیر میں ملی, میں بہت تفصیل سے آپ کا نقطۂ نظر لینا چاہتا تھا لیکن بہرحال آ گیا. بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی آپ سے. اب سامعین اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مغربی اقوام روس کو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ وہ اپنا جو جارحانہ رویہ ہے اس کو ترک کرے. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہماری ساتھی یاسمین نے تیار کی, اس کو سنیے.
امریکہ کا خیال ہے کہ روس INF نامی سر جنگ کے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے جو ایک مختصر نوٹس پر ماسکو کو یورپ پر ایک جوہری حملہ کرنے کے قابل بنا دے گا. امریکی وزیر دفاع نے نیٹو کے وزراء کو بتایا کہ اگر ماسکو معاہدے کی حدود کی تعمیل پر واپس نہ آیا تو واشنگٹن اپنا رد عمل ظاہر کرے گا. امریکہ ایسا کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنے اتحادیوں سے مشاورت کے ساتھ سفارتکاری اور دفاع کے اپنے طریقوں کا جائزہ لے رہا ہے. یہ سمجھنے میں غلطی نہ کریں کہ روس کی جانب سے اس معاہدے کی نمایاں خلاف ورزی کی موجودہ صورتحال کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کے. روس کسی بھی خلاف ورزی کی تردید کر چکا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ امریکہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے میزائل ڈیفینس سسٹمز نصب کر چکا ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹنبرگ نے کہا کہ روس حال ہی میں میزائل کے ایک ایسے نئے نظام کے وجود کا اعتراف کر چکا ہے جس سے اتحاد کو ایک خطرہ لاحق ہے. انہوں نے روس کی دوسری خلاف ورزیوں کو بھی اجاگر کیا, مثلاً اپنے پڑوسیوں کے خلاف طاقت کا استعمال, انتخابی امر پر اثر انداز ہونے کی کوشش اور غلط معلومات پھیلانا. انہوں نے کہا
Today's announcement by the Dutch and the British governments have exposed Russia's indiscriminate campaign of cyber attacks.
ڈچ اور برطانوی حکومتوں کی جانب سے آج کے اعلان نے دنیا بھر میں سائبر حملوں کی روس کی بلا امتیاز مہم کو عیاں کر دیا ہے. یہ الفاظ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹنبرگ کے.
جی ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, جو بتائیے کہ کیا یہ ایک نیا کولڈ وار کا ایرا شروع ہو رہا ہے جو ابھی سو سچویشن نظر آ رہی ہے آپ کو؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نیا کولڈ وار کا ایرا شروع ہوا ہے. اس کی وجہ جو ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ پچھلے 20 سال میں خاص طور پہ جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان دا سیکٹر آف انفارمیشن سائنس اور انٹرنیٹ کا جس طریقے سے استعمال شروع کیا گیا ہے by not only the governments but by the academic institutions or businesses, تو یہ ایک قسم کی ایک انٹلیکچوئل وار ہے جس کا کہ آغاز بڑے عرصے پہلے سے ہو چکا تھا, اور اس کے اندر جو ایک سب سے بڑا مسئلہ اپنا بہت ساری نیشنز کو پیش آئے گا وہ یہ ہے کہ اس وار کی جو سیکیورٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں سائبر سیکیورٹی, اس کو کنٹرول کرنا وین اٹ از ہیپننگ یہ اپنا پاسبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آئی پی ایڈریس سے آپ یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے, لیکن بہت سارے آئی پی ایڈریس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پبلک گڈ کے لیے یوز ہوتے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر بھی کسی قسم کی سائبر سیکیورٹی کو پامال کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس میں کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر وہی کولڈ وار سٹائل الزام تراشی چلتی رہے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے ابھی ریسنٹلی نیدرلینڈز نے جیسے کہا کہ انہوں نے ریڈ ہینڈیڈ پکڑا تھا
جی,
اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کہ ان کا جو لیگل کیپٹل ہے دا ہیگ, ہیگ میں یورپین یونین کا
جی,
تو اور انہوں نے ان کو ملٹری کا رشین ملٹری کا بنا کے ان کو ڈپورٹ کر دیا تھا.
اچھا یہ بتائیے, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو رشینس ہیں وہ تو اس کی کیٹیگوریکلی ڈینائل دے رہے ہیں, بار بار منع کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے.
دیکھیں اس میں سائبر سیکیورٹی کے اندر ایک چیز اچھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا آپ کسی قسم کا جب یہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ کوئی ویب سائٹ ہیک ہو گئی ہے یا کسی کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے, تو اس کے اندر جو ہیک کرنے والی پارٹی ہوتی ہے اس کو ایک یہ کہ ریڈ ہینڈڈ کیچ کرنا بڑا 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 مشکل ہوتا ہے. آپ کو صرف یہ آئی پی ایڈریس سے پتہ چل سکتا ہے کہ کہاں سے یہ سب چیزیں ہوئی تھی. تو اس کے اندر کبھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس قسم کی جب بھی کوئی کچھ لوگ کرتے ہیں تو وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ہاں ہم نے کام کیا تھا. تو اس کے اندر بھی چونکہ انٹرنیشنل کرمنالٹی اس طریقے سے انوالو نہیں ہوتی, تو الٹیمیٹلی یہی کرتی ہیں گورنمنٹس کی ان کو اریسٹ کرنے کے بجائے وہ ان کو ڈپورٹ کر دیتی ہیں. لیکن اس کے اوپر جو یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے الیکشن کا جب ہوا تھا لاسٹ ایئر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس پہ ون کیا ہے وہ ایشو ہے جیسے, یا یہ یورپ کا ایشو ہے, اور خاص طور پہ اس میں اب جو ایشو ایک نکلا تھا اس کے اندر کیمیکل ویپنس کا یوز تھا جس کے اوپر ایک میں انویسٹیگیشن ہو رہی تھی خاص طور پہ سیریا کے اندر کہ یہ جو یوز کیا گیا تھا
جی.
تو اس کے اوپر جب انہوں نے الزام رشیا پہ لگایا تو الٹیمیٹلی رشیا نے کہا کہ نہیں یہ تو کوئی ایسی اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ جو کہ یہ ایکٹ کر رہے تھے یا کر رہے ہوں گے لیٹس پوٹ دیٹ وے, تو ایکچولی وہ رشیا کا
ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے, ایک منٹ ہے. یہ جو بات کہی انہوں نے کہ نیٹو کی میٹنگ میں جو انہوں نے کہا ہے کہ انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز ٹریٹی کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں اس سے یہ ہے کہ ایکچولی پریزیڈنٹ ریگن نے اور اپنا پریزیڈنٹ گورباچوف نے ایک ٹریٹی سائن کی تھی کہ جس میں یہ تھا کہ کسی قسم کے بھی ایسے نیوکلیئر ویپن سے ہم اجتناب کریں گے کہ جس کا کہ یوز جو ہے وہ ود ان اے شارٹ ٹائم پاسبل ہو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے امیڈیٹلی, اور اس ریئیکشن کو اگر ہم کچھ ٹائم دے دیتے ہیں یا کچھ دن دے دیتے ہیں تو کولنگ آف پیریڈ سے بن جاتا ہے اور آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ جن کا کہ آپ یوز شارٹ اسپین آف ٹائم کر سکتے ہیں, تو اس کے اوپر یہ ایک رشیا کے اوپر یہ ایک ابھی ایک نیا یہ چارج لگا ہے کہ وہ ان نیوکلئر کو ان کے پاس ڈیولپ تو ہے, لیکن ڈیولپ کرنے کے بعد جو اس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے اس کی جو ڈپلائمنٹ ہے اس کے اندر جو آپ کے پری ریکوزٹس ہوتے ہیں کہ اگر ایجنسی جو ہے وہ اگر یہ اندازہ لگا لیتی ہیں کہ اس کے پری ریکوزٹس کی طرف کام ہو رہا ہے یا کام کر لیا گیا ہے تو پھر یہ چیز پروو ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس کے پری ریکوزٹس کو جو ہے نا کمپلیٹ کر لیا ہے, تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی تو آلریڈی موجود ہے, تو آپ نے جو اس کی ریکوائرمنٹس تھی وہ آپ نے پوری کر لی ہیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب اس سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اب آگے بڑھے گا مزید اس میں, یا یہ کہ اس میں کوئی ریپروچما کی صورت نکلے گی؟ 30 سیکنڈ صاحب.
نہیں اس کے اندر دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس کے اندر یہ کہ اس کے اندر یہ ڈیفینیٹلی آگے بڑھے گا معاملہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پالیٹکس اور اکنامکس سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. جس طریقے سے اکنامک شفٹ جو ہے وہ اپنا ڈراسٹیکلی چینج ہو رہا ہے, آن دا ادر سائڈ اگر ہم یہ دیکھیں تو یورپ اور امریکہ کا جو اکنامک انٹیگریشن ہے وہ بھی بڑا پاورفل ہے ورلڈ وائڈ. جیسے امریکہ اٹ سیلف آپ یہ دیکھیں کہ 5% دنیا کی پاپولیشن ہے, 25% جی ڈی پی کا یہ حصہ ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی جو سائڈ ہے وہ گیون اتنی آسانی سے نہیں کرے گی. پولیٹیکل یہ چلتا رہے گا, لیکن مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ ان ٹیکنیکل نیوکلیئر ویپنز کا استعمال ہوگا. آئی ڈونٹ سی دیٹ.
بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب. اور سامعین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں گلرخ, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ اور دنیا بھر میں لوگ امریکی کانگریس کے وسط مدتی انتخابات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جو 6 نومبر کو ہونے والے ہیں. بہت سے مبصرین انتخابات کو نہ صرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ بلکہ دنیا کے ساتھ امریکہ کے نئے تعلقات کے بارے میں ایک ریفرنڈم کے طور پر دیکھ رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے رابرٹ ریفیل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق کانگریس پر سیاسی کنٹرول کی کشمکش نے بہت سے امریکی ووٹروں کو متحرک کر دیا ہے. تقریباً 3/3 رجسٹرڈ ووٹروں کا کہنا ہے کہ ان کی توجہ اس بات پر ہے کہ ریپبلکنز دونوں ایوانوں یعنی ایوان نمائندگان اور سینیٹ پر اپنا کنٹرول برقرار رکھتے ہیں یا نہیں. ڈیموکریٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایوان نمائندگان میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے 23 مزید نشستیں حاصل کریں, جبکہ سینیٹ میں اگر 2 مزید نشستیں انہیں مل جاتی ہیں تو وہ وہاں کنٹرول حاصل کر لیں گے. پیو کے جائزے کے مطابق تقریباً 60% رجسٹرڈ ووٹروں کا کہنا ہے کہ ان کے ووٹ پر صدر ٹرمپ کے بارے میں ان کی رائے اثر انداز ہوگی. مجموعی طور پر 37% کا کہنا ہے کہ ان کا ووٹ ان کے خلاف ہوگا, جبکہ 23% علامتی طور پر ان کے لیے ووٹ دیں گے. باقی ووٹروں نے کہا کہ ٹرمپ کے بارے میں ان کے تاثرات ان کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوں گے. وائس آف امریکہ کے پروگرام پلگڈ ان وتھ گریٹا وین سسٹرن میں سیاسی ماہرین نے جم میلون کو بتایا کہ ٹرمپ کا بغیر سوچے سمجھے اظہار خیال کا انداز بنیادی سبب ہے. ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے سابق چیئرمین مائیکل اسٹیل کہتے ہیں,
انڈیپینڈنٹ ووٹرز who typically swing towards Republicans in these elections. That's how Republicans typically hold majorities. جانبدار
ووٹرز عام طور پر ان انتخابات میں ریپبلکنز کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں, اور اسی طرح ریپبلکنز عام طور پر اکثریت حاصل کر لیتے ہیں, خاص کر ایسے علاقوں میں جہاں معلوم ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹس مضبوط ہیں. اب وہ غیر جانبدار ووٹرز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف راغب ہو رہے ہیں. امریکی رکن کانگریس ڈیموکریٹ ڈچ روپر برگر کو دیرینہ عالمی اتحادیوں کی جانب سے حمایت میں کمی پر پریشانی ہے. وہ کہتے ہیں,
you know, we're losing our relationships throughout the world, especially Europe. We were considered to be the premier.
ہم دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کھو رہے ہیں, خاص کر یورپ کے ساتھ. ہمیں اعلیٰ ملک خیال کیا جاتا تھا. دوسرے ممالک ہمارے ساتھ کاروبار کے لیے آتے تھے, تحفظ حاصل کرنے, قومی سلامتی اور فوجی مدد کے لیے آتے تھے, اور اب بعض امریکی پالیسیوں کی وجہ سے وہ بات ختم ہو رہی ہے. پیو کے رائے عامہ کے جائزے کے مطابق گزشتہ 20 سال سے زیادہ عرصے میں کسی بھی وسط مدتی انتخاب میں اتنا زیادہ جوش و خروش دیکھنے میں نہیں آیا. رضی احمد رضوی, اردو VOA, واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ پسند رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے اردو letters@voanews.com۔ خط آپ کے